کربلا کربلا
اللہ دے آپ کو اور یہ گفتگو مفید ثابت ہو. یہاں تک جو گفتگو کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی اطاعت کے لیے علم کی ضرورت ہے, اور اس سلسلے میں توحید کا کانسیپٹ, توحید کا نظریہ کہ جو آئمہ معصومین کی نظر میں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور دو یا تین دن تک پروردگار عالم کی ذات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا, اور پھر اس کے بعد گفتگو اپنے مختلف مراحل طے کرتی ہوئی اس مرحلے تک آئی کہ جو کل کا مرحلہ تھا کہ جس میں نے آپ حضرات کے سامنے کسی حد تک کچھ جملے, کچھ فقرے دعائے ابو حمزہ سوالی کے, مناجات شعبانیہ کے, اور اسی طرح سے دعائے کمیل کے پیش کیے کہ جس میں امین مومنین پروردگار سے گفتگو فرما رہے ہیں. دیکھیے یہ مجالس, ان کا مقصد بہت سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے حسین ابن علی کی تصویر پیش کر سکیں. کون سی تصویر؟ وہ تصویر نہیں جو ہماری خود ساختہ ہو, بلکہ وہ تصویر کہ جو پروردگار عالم نے شخصیت سید الشہداء کو عطا کی ہے, جو شخصیت امیر المومنین کو عطا کی ہے, اور وہ شخصیت جو امیر المومنین کو عطا ہوئی ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کل میں نے عرض کیا کہ جناب سید سجاد فرما رہے ہیں پروردگار وجعلنی, مجھے قرار دے پروردگار, انظر الیہ, پروردگار میری جانب نگاہ کر, نظر من نادیتہ فاجابک, اس بندے میں اس بندے کی طرح مجھے قرار دے پروردگار اپنے کہ نادیتہ فاجابک, کہ جسے تو جب بھی پکارے وہ تجھے آواز دے, وسائقہ نے جلال کا, اور پروردگار تیرے جلال کو دیکھ کر وہ غش میں آ جائے, وہ اپنے آپ کو کھو بیٹھے صرف تجھے یاد رکھے, وہ ناجیتہ سرا وعمل لک جہرا, پروردگار مجھے وہ بندہ بنا دے کہ جس کے ساتھ تو سرگوشی کرے، کان میں گفتگو کرے، مجھ سے وہ بات کر تو پروردگار جو تو کسی اور کے ساتھ نہ کرے، میرے ساتھ کرے، چھپ کر تو میرے ساتھ گفتگو فرما، لیکن میں جب عمل کروں گا تیرے اس حکم کے مطابق تو کھلے عام عمل کروں گا، لوگوں کے سامنے عمل کروں گا۔ یہ عرفان کا، تصوف کا، یہ معرفت الہی کا، یہ جو بھی لفظ آپ استعمال کیجئے، یہ اس کا ایک بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا درجہ ہے۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے جناب حر کا وہ شعر پیش کیا جو جناب میر انیس نے کہا ہے۔ اب جب بات آ گئی آئمہ کی شخصیت کی تو ایک خلاصہ بہت ہی زیادہ مختصر انداز میں، ظاہر سی بات ہے کہ اسے تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، ڈسکرپٹیو بڑے کھول کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نہج البلاغہ پوری امین المومنین کی تفسیر ہے، بحار الانوار اس میں آئمہ کا ذکر ہے، احادیث ہے۔ بحار الانوار کی 20 سے 30% تک احادیث کائنات، زمین اور آسمان کے بارے میں ہے کہ خلقت کس طرح سے ہوئی، زمین اور آسمان کی حقیقت کیا ہے، پروردگار نے ہمیں کس طرح سے بنایا۔ تو یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں امیر المومنین کی شخصیت کی تو امیر المومنین کی شخصیت صرف حرام حلال میں محصور نہیں، سوشیولوجی، جامع شناسی، عمرانیات میں محصور نہیں، معاشرے کو کس طرح سے چلایا جائے اس میں محصور نہیں۔ میں نے کلر کیا کہ دیکھیے، انسان خاندان بناتا ہے، خاندان قصبہ ٹاؤن بناتا ہے، ٹاؤن شہر سٹی بناتے ہیں، سٹی کنٹری کو، ملک کو بناتا ہے، ملک ثقافت، کلچر، تہذیب اور تمدن اور سویلائزیشن کو بناتے ہیں۔ ہمیں اگر دیکھنا ہوگا کہ علی ابن ابی طالب کا علم کس مرتبے پر ہے تو ہمیں انسانیت کو جس جس مرحلے پر انسان موجود ہے، انڈیویجول سطح پر، انفرادی سطح پر، سوشل اور اجتماعی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، تہذیب و تمدن کی سطح پر، دوسرے ممالک کے رابطوں کے سلسلے میں، پروردگار سے رابطے کے سلسلے میں، انسان کا دوسرے انسانوں سے رابطہ، انسان کا خود اپنی ذات سے رابطہ، ہر مرحلے پر ہمیں مولا کائنات کے اقوال اور فرامین کو دیکھنا ہوگا کہ پروردگار عالم نے جو علم علی ابن ابی طالب کو دیا تو علی ابن ابی طالب نے ہر مرحلے پر کس انداز سے اس علم کو پیش کیا۔ اور یہی مشکل شاعر کی ہوتی ہے کہ وہ اس شخصیت کو جو اتنی عظیم شخصیت ہے کس طرح سے پیش کرے۔ ڈپکشن اور نریشن ہمیشہ شاعر کی مشکل رہتی ہے، ڈپکٹ کس طرح سے کرے، نریٹ کس طرح سے کرے۔ نریشن اور ڈپکشن یعنی تصویر کشی اور تبیین، وہ حقیقت کے جسے کما حق ہو کوئی درک ہی نہ کر پائے، اس کو نریشن میں کیسے لائے؟ وہ تصویر کے جو میں نے دیکھی، جس کی رانائیوں کو، خصوصیوں کو صرف میں دیکھ پایا، اس کی ڈپکشن کیسے پیش کروں؟ وہ تصویر جو میں نے دیکھی، شہد کی مٹھاس کو میں نے محسوس کیا، آپ نے آج تک شہد چکھا ہی نہیں۔ حضور، ماں کی مامتا عورت سمجھ سکتی ہے، مرد سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لاکھ آرٹیکل مقالے لکھ ڈالیے، ماں کی مامتا کو عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ آپ کیسے نریٹ کریں گے، نریشن میں کیسے لائیں گے، ڈپکشن کیسے کریں گے، تصویر کیسے بنائیں گے؟ اس کی شاعر کا کمال یہی ہے، اور مشکل شاعر کی سب سے بڑی یہی ہے۔ اب اگر جناب میر انیس یہ کہیں کہ آمد فرس کی تھی دلہن آتی ہے جس طرح، تھم تھم کے نکھتے چمن آتی ہے جس طرح، تو کوئی یہ نہ کہے یہ کیا بکواس ہے، مزخرف، یہ کیا فضولیات ہے، دلہن کا سید الشہداء کے زلجنہ سے کیا تعلق؟ حضور، میر انیس کریں تو کیا کریں، ان کو بھی اتنی عقل ہے کہ عاشور کی جنگ ہے، شادی بیاہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میر ڈپکشن اور نریشن کی منزل پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ڈپکشن اور نریشن کرنی ہے سید الشہداء کی شجاعت کی، الفاظ قلیل ہیں، کریں تو کیا کریں؟ آمد فرس کی تھی دلہن آتی ہے جس طرح، تھم تھم کے نکھتے چمن آتی ہے جس طرح۔ اب اگر انگریزی ادب میں ملتا ہے ہمیں یہ جملہ، بہت پہلے میں نے یہ پوئم پڑھی تھی 10ویں 11ویں 12ویں میں، نہ جانے کب، پھر یاد بھی نہیں، کہ نیپولین کا ایک سوار فوجی آتا ہے اور وہ اس کو فتح کی خبر سناتا ہے کہ حضور ہم نے فتح کر لیا۔ نیپولین کہتا ہے کہ اگر میں نے اس سے فتح کے بارے میں پوچھا تو یہ زخمی ہے، یہ کہے گا کہ نیپولین نے میرے بارے میں نہیں پوچھا۔ تو نیپولین کہتا ہے جب وہ فتح کی خبر سناتا ہے، بچے، میرے خیال سے ابھی بھی وہ نظم کورس میں شامل ہے، بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار دیکھ رہا ہوں، تو نیپولین اس سے انگریزی میں کہتا ہے کہ یو آر وونڈیڈ، تم زخمی ہو۔ تو بیچارہ وہ یہ کہتا ہے آئی ایم ڈائڈ سائر، میں مر چکا ہوں، اور وہیں سے دھڑ سے گر کے مر جاتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جذبہ کہ جو اسے ایک جملے نے بیچارے کے دل میں ایجاد کیا اور اسے موت آ گئی، اسے وہی فوجی سمجھ سکتا ہے کہ جو گھمسان کی لڑائی کے بعد اپنے جرنیل کے لیے فتح کی خبر لے کر جائے؟ پوئم پڑھ نظم پڑھنے والا شعر پڑھنے والا یہ پریشان رہتا ہے. یہاں تو نیپولین نے کہا تم زخمی ہو, اس نے کہا میں مر چکا ہوں حضور اور مر گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو عزیزانِ گرامی دیکھیے شخصیت کے بیان میں یہی مسئلہ ہے. اقبال نے شکوہ لکھا, جواب شکوہ لکھا, ایک درود بھیجی محمد آل محمد. بری جب دہر کی آب و ہوا ہے, بری جب دہر کی آب و ہوا ہے, تیری اب اے ستمگر کیا خطا ہے؟ پورا زمانہ ہی خراب ہے تو اے مجھ پر ستم کرنے والے تیری یہ خطا ہے. بری جب دہر کی آب و ہوا ہے, تیری اب اے ستمگر کیا خطا ہے؟ میں خود اپنی وفا سے خود خجل ہوں, میں جو اپنی وفا سے خود خجل ہوں تو کس منہ سے کہوں تو بے وفا ہے. اب یہ جوش کے اس ترجمے سے میں نے لیا ہے جو ابھی انہوں نے ابھی سے مطلب میرے ہاتھ میں ابھی پہنچا ہے, کہ جو جوش نے گجراتی زبان سے منتقل کیا تھا اسے اردو زبان کی رباعیوں میں. اب آپ شکوہ اور جواب شکوہ کو رکھیے ایک طرف, اتنی طویل دو نظمیں, اور اس رباعی کو ایک طرف رکھیے. بری جب دہر کی آب و ہوا ہے تو پھر تیری ستمگر کیا خطا ہے؟ میں خود اپنی وفا سے جب خجل ہوں تو کس منہ سے کہوں تو بے وفا ہے. تو عزیزان گرامی, وہ حضرات جنہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ پڑھا ہے وہ میری بات کو سمجھے ہوں گے کہ شکوہ یہ ہے کہ مسلمان خدا سے شکوہ کر رہا ہے, پروردگار ہم نے تیری خدمت یہ کی, تیری خدمت یہ کی, تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا. پھر جواب شکوہ آتا ہے, اس کو ایک طرف رکھیے اور ان چار اشعار کو ایک طرف رکھیے. تو نریشن اور ڈپکشن بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ مشکل ہو جاتی ہے. اس بات کو ہمیشہ نظر میں رکھیے کہ حقیقت امیر المومنین کی, رسول خدا کی, پنجتن کی, یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو پروردگار عالم کی عبادت جہنم کے ڈر سے یا جنت کے لالچ میں نہیں کرتی. اب یہی ایک جملہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. حضور کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گرم بستر پہ لیٹا ہوں سردیوں میں, فجر کی اذان ہو, اور میں اس لیے کہ وہ میرا معشوق ہے میں اس کا عاشق بستر سے باہر نکل کر نماز پڑھوں؟ یا جنت کا لالچ بستر سے نکلواتا ہے یا جہنم کا خوف؟ تو یہ ہم مجھ جیسے انسان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ کیا کوئی اطاعت اس مرتبے پر ہو سکتی ہے کہ جہاں عشق اور معشوق کا رابطہ ہو اور اس کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو. وہ یہی کہا نا کہ دیکھیے عربی زبان میں بھی, دنیا کے ہر ادب میں یہ مسئلہ ہے, اور دنیا کے ہر ادب میں, ہر ادب تو کہنا غلط ہے کیونکہ میں نے ہر ادب نہیں پڑھا, عربی میں دیکھیے, فارسی میں دیکھیے, اردو میں دیکھیے, یہ موجود ہے بات کہ جب عاشق اپنے معشوق کے ساتھ ایک اس کے خاطر قلبی, تعلق قلبی, قلبی اور دلی لگاؤ ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے, اس کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا. تو یہ مرحلہ ایک محبت کا ہے, مرحلہ عبودیت کا ہے. اس کی بنیاد علم ہے. کون سا علم؟ کہ اپنے معشوق اور محبوب کی تمام خوبصورتیوں اور رعنائیوں کو سمجھ لیا جائے. جب معشوق پروردگار جیسا ہو, پروردگار الہی, پروردگار لا مفر منک الا الیک, پروردگار جو تجھ سے بھاگ رہا ہے نا, وہ تجھ سے بھاگ کر سوائے تیری جانب بھاگنے کے کہیں اور بھاگ ہی نہیں سکتا. ہمیشہ کسی سے ڈر کے جب بھاگا جاتا ہے تو اس سے دوری اختیار کی جاتی ہے. مولا فرمانا لا مفر منہ الا الیک, بھاگنے کا کوئی رستہ اگر پروردگار سے بھاگنا چاہتے ہو تو اس سے جب دور بھاگ رہے ہو تو اسی کی طرف بھاگو. یہاں پر عقل حیران ہے, خلاف عقل نہیں ہے, یہاں عقل حیران ہے. بس عزیزانی گرانی, یہ وہ تمہیدی گفتگو تھی کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. کل تک اطاعت اور عبادت کا مرحلہ یہ تھا کہ پروردگار کی عبادت اور اطاعت کی جاتی اس انداز سے کہ پروردگار کو بندہ دیکھتا ہے, انسان پروردگار کو دیکھتا ہے, اس کی کسی نعمت کی وجہ سے اس کی اطاعت نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد میں نے حضرت حر کا وہ شعر پیش کیا آپ نے, کہ جب حضرت حر سے یہ کہہ رہا ہے جنت کا درباں, جنت کا گیٹ کیپر, چوکیدار, کہ دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا, کہ حضرت حر سید الشہداء کی رعنائیوں میں گم ہے, محب ہے, فنا ہے. حضرت حر کو سوائے حسین ابن علی کے کچھ نظر نہیں آ رہا. دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا. تو ایک مرتبہ اطاعت اور عبادت کا یہ مرحلہ ہے کہ انسان پروردگار کی رعنائیوں میں, اس کے جمال میں کھو جاتا ہے. یہاں سے ایک مرتبہ اور ایک درجہ ایک اسٹیج اور میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دیکھیے آج میں اس پوری تقریب میں جس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا مرتبہ توحید کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے یا نہیں, یا ہر انسان جس انداز سے چاہے جس طرح سے چاہے خدا کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں, یا توحید کو درک کرنے کے لیے پروردگار کے وجود کو سمجھنے کے لیے اسے ہمیشہ کسی کی ضرورت پڑے گی. اگر کسی کی ضرورت پڑے گی تو وہ کون ہے؟ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا فائن آمنو حبیب فائن آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا سورہ آل عمران یاد ہے نا آپ کو, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران وعلى العالمین ذریتا بعضها من بعض, ہم نے آدم کو چن لیا, ہم نے ابراہیم کو چن لیا, ہم نے نوح کو چنا, ہم نے اولاد ابراہیم کو چنا, ہم نے آل عمران کو اولاد عمران کو چنا, ذریتا بعضها من بعض. اور دیکھو حبیب فائن آمنو بمثل ما آمنتم بہ, اگر یہ مکے والے مدینے والے تمہارے پاس جو کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں یہ لوگ ایمان لے آئے, کس کی طرح ایمان لے آئے؟ فائن آمنو بمثل ما آمنتم بہ, جس کی طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو. میں تیسری محرم کو یہ عرض کر چکا کہ تم لوگوں سے مراد کیا تھی, لوگوں نے کہا کہ پوری امت مسلمہ مراد ہے. میں نے آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا اور پیش کیا کہ پوری امت مراد نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو نماز کے دوران رسول کو چھوڑ کے چلے گئے, امت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ سورہ منافقون کہہ رہا ہے کہ حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول. عجیب تماشا ہے پروردگار عالم, تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ منافق وہی بات آ کر کہے کہ حبیب خدا آپ اللہ کے رسول, تو خدا کہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور خدا خود وہی بات کرے تو خدا سچا. تو وجہ یہ ہے کہ جس بات کو ان کا دل نہ مانے اگر اس بات کو یہ کہے تو خدا کہے گا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تم اپنے عقیدے اور خیال کے برعکس اگر کوئی بات کرو تو وہ جھوٹ, لیکن اپنے عقیدے اور خیال کے مطابق بات کرو تو وہ سچ. امت میں ایسے لوگ ہیں, اس کا مطلب ہے امت مراد نہیں ہو سکتی. پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جن کا ایمان رسول کے ساتھ ساتھ ہو, وہ لوگ کہ جن کا وجود رسول کے ساتھ ساتھ ہو, وہ لوگ کہ جن کا نور رسول کے ساتھ اس عالم میں خلق کیا ہو. اور پھر میں نے آپ کے سامنے آیا مباہلہ پڑھی کہ جب گھر سے چلے تو یہ کہہ کر چلے تھے انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں, اب یہاں سے آج کی تقریر شروع ہو رہی ہے, آپ حضرات ایک درود بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. تو دیکھیے پروردگار عالم نے بڑے عجیب انداز سے اس بات کو پیش کیا, افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ مأواہ جہنم بئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. کہ دیکھو حبیب, افمن اتبع رضوان اللہ, وہ شخص کہ جو اللہ کی مرضی کی پیروی کر چکا, جو اللہ کی مرضی کی اطاعت کر چکا, جو اللہ کی مرضی کی, حکم کی بات نہیں کر رہا پروردگار, رضوان کا لفظ آیا ہے. رضوان کہتے ہیں رضامندی کو, خوشحالی کو. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ, وہ شخص جو اللہ کی مرضی کی تبعیت کر چکا ہے, کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو خدا کے عذاب کی جانب لوٹ کر آ چکا ہے؟ یہ ترجمہ آیت کا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ, وہ شخص جو اللہ کی مرضی کی اتباع کر چکا ہے, کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے عذاب کی طرف لوٹ کر آ چکا ہے, جو اللہ کی ناراضگی کی طرف لوٹ کر آ چکا ہے. اور دیکھو مأواہ جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بئس المصیر, اور جہنم تک جانے کا رستہ, جہنم کا ٹھکانہ کتنا برا ہے. ہم درجات عند اللہ, یہ لوگ درجات ہیں خدا کی بارگاہ میں. اور دیکھو واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ جانتا ہے, بصارت رکھتا ہے, دیکھ رہا ہے کہ جو کام یہ لوگ مسلسل انجام دے رہے ہیں. مجھے دو باتوں کو عرض کرنا ہے آپ کے سامنے اور اسے آگے لے کر بڑھنا ہے. پروردگار نے کہا افمن اتبع رضوان اللہ, وہ شخص کے جو اللہ کی مرضی کی رضایت کی رضامندی کی تبعیت کر چکا ہے, کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے عذاب کی طرف لوٹ چکا ہو؟ دیکھیے پروردگار عالم اپنے حکم کی تعمیر کی بات نہیں کر رہا، یہاں کہہ رہا ہے جو اللہ کی مرضی کی اتباع کر چکا ہے۔ بھائی اتباع ہوتی ہے حکم کی، پروردگار تیری مرضی آتی ہے تیرے حکم کے بعد، تو تو نے اپنے حکم کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ بہت توجہ کیجیے گا اعزاز گرامی، بھائی قرآن ہے۔ اب آپ میں سے کھڑا ہو کے کوئی کہہ سکتا ہے مولانا نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ یہ کہہ دیا، بات تو ایک ہی ہے، حضور قرآن ہے، میں یہی تو اتنے دنوں سے عرض کر رہا ہوں، قرآن ہے۔ ایک ایک لفظ کو پروردگار نے بڑی توجہ کے ساتھ لایا ہے یہاں پر، بہت توجہ کے ساتھ لایا ہے پروردگار ایک ایک چیز کو۔ کوئی بہت بڑا ادیب اگر ہو اور وہ کوئی چیز لکھے تو ہم توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم ہے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی مرضی کی، جو اللہ کی رضا کی، جو اللہ کے رضوان کی اتباع کر چکا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے عذاب کی طرف لوٹ کر آ چکا ہو؟ دیکھو مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر۔ اور دیکھو جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے، ہم درجات عند اللہ۔ اور دیکھو واللہ بصیر بما یعملون، اللہ علم رکھتا ہے جو چیز یہ لوگ مسلسل انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار نے کیا کہا؟ ہم درجات، ہم درجات، ہم یعنی وہ لوگ، درجات یعنی درجات۔ پروردگار نے صرف پورے قرآن میں یہی ایک آیت ہے جہاں یہ نہیں کہا، آپ حضرات اگر بہت توجہ سے غور فرما رہے ہیں، گستاخی ہے یہ، بے ادبی آپ سے کہنا کہ غور فرمائیے، آپ حضرات غور فرما رہے ہیں، لیکن اگر آپ مزید ذرا غور فرمائیے تو مجھے دہرانا نہیں پڑے گا بار بار۔ دیکھیے عزیزانی گرامی، پروردگار نے پورے قرآن میں یہی ایک جگہ ہے جہاں کہا یہ لوگ خود درجے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ درجوں پر فائز ہے۔ اب بچوں کے لیے مثال دوں، میں کیا کروں، ہر عمر کے بھائی فرش سید الشہدا ہے، کریم کا فرش ہر آدمی آ رہا ہے، اور ہر آدمی کو آنے کی اجازت ہے۔ میں کہہ چکا ہوں نا کہ بھائی ہندو بھی آتا ہے یا مسلمان بھی آتا ہے، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہر آدمی آئے، کریم کا دسترخوان ہے، جس کو آنا ہے آئے، مہمان ہے جناب سیدہ کا جو آئے فرش پر۔ تو یہ جھگڑے تھا مسجد کے ہیں، اسے مسجد میں نمٹائیے گا، یہ فرش سیدہ ہے، یہاں جو آ رہا ہے حسین جو مہمان ہے۔ پورے قرآن میں خدا نے یہاں کہا ہم درجات عند اللہ، یہ پروردگار کی بارگاہ میں درجے ہیں۔ پروردگار تو نے ہر جگہ کہا وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، سورہ آل عمران میں وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور پروردگار نے بعض کو درجات عطا کیے، بلندی بھی درجات پر۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی درجہ ہے، اسٹیج ہے، لیول ہے، ہر ایک کے لیے لیول ہے۔ وہ خود لیول نہیں ہے، وہ خود اسٹیج نہیں ہے، وہ خود مرتبہ نہیں ہے وہ انسان، کہا کہ اس کو درجہ دیا گیا ہے۔ مثال کے ذریعے واضح کروں، صاحب آپ کہتے ہیں ایس ایچ او، ڈی ایس پی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس، جسٹس، ایس ڈی ایم، یہ عہدے ہیں، ان پر جو فائز ہوتا ہے وہ اس عہدے کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ صاحب یہ کمشنر صاحب ہے، یہ کمشنر صاحب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کمشنر کے عہدے پر ہے، ڈیزگنیشن ان کا کمشنری ہے، اس لیے یہ کمشنر ہے، یہ عہدے پر ہے۔ ٹھیک، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ کمشنر صاحب ہے، اس لیے کمشنر صاحب ہے کہ یہ کمشنر کے عہدے پر ہے۔ ایک عہدہ ہے، جہاں پر پہنچتا ہے انسان تو اس عہدے کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ صاحب خود وہی ہے، ہم درجات، یہ خود درجہ ہے۔ بس مختصر کروں بات، کیونکہ اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے یہ لوگ، یہ بندے میرے کہ جنہوں نے اتباع کی ہے میری رضوان کی، یہ درجوں پر نہیں ہے، یہ بھی درجوں پر ہے۔ پروردگار نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر انسان جو عمل کر رہا ہے اسے ہم نے ایک درجہ عطا کیا ہے، وہ ایک درجے پر ہے۔ لیکن یہاں جس ڈائمینشن سے، جس اینگل سے، جس جہت سے، جس زاویہ نگاہ سے پروردگار گفتگو فرما رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ کچھ درجوں پر فائز ہیں، یہ یقیناً درجوں پر فائز ہیں۔ لیکن خدا یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خود درجے ہیں، اگرچہ یہ درجوں پر فائز ہیں لیکن یہ خود درجے بھی ہیں۔ جب ہمارا ان سے تعلق ہوتا ہے تو ہم نے کیوں کو ان کے کچھ، کیونکہ ان کو کچھ درجے دیے ہیں، کچھ لیول دیے ہیں، کچھ ڈیزگنیشن دیے ہیں، ہمارے سامنے کسی خاص اسٹیج اور مرحلے پر ہے، لیکن دیکھو تم لوگوں کے لیے یہ خود درجے ہیں، خود لیول ہے، اسٹیج ہے، ہم درجات، یہ خود درجے ہیں۔ اچھا پروردگار اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے ترجمے کو سن لیا اور یہاں تک جو تفصیل یا تشریح کسی حد تک میں نے پیش کی آپ اپنے ذہنوں میں رکھے، تو میں گفتگو یہاں سے آگے بڑھاؤں، اس سے پہلے ایک درود بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. اب یہاں پر درجے ہیں، کس طرح کے درجے ہیں، کیا درجہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا. اظہار پروردگار نے کہا حبیب، سورہ بقرہ میں اعلان کیا حبیب، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب اگر یہ تم سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آیت سب کو پتا ہے، اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا کریں، تبعیت کریں، میری پیروی کریں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو یہ میری تبعیت کریں، کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. بہت توجہ کیجئے گا، جس سے اللہ محبت کرے اسے کیا کہتے ہیں، حبیب اللہ. یہ حبیب اللہ کس کا لقب ہے ہمارے مذہب میں، رسول خدا کا لقب ہے، یعنی ختمی مرتبہ کہہ رہے ہیں. دیکھو یہ آیت کہہ رہی ہے، اگر تم میرا دامن تھامے رکھو تو جس طرح سے میں حبیب خدا ہوں، جو انسان میری تبعیت کے مرتبے پر پہنچ جائے وہ بھی حبیب خدا بن جائے گا. بھائی آیت کہہ رہی یحببکم اللہ، لیکن خبردار کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں براہ راست انڈیپینڈنٹلی حبیب خدا بن جاؤں گا، رسول کی اتباع کے ساتھ ساتھ تمہیں حبیب خدا بننا پڑے گا. کہیں بھی رسول کا دامن چھوڑنا نہیں، تھامے رکھنا، تم حبیب خدا کے مرتبے پر رہو گے. یحببکم اللہ، دیکھو وہ یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اور پروردگار کیا ہے، پروردگار رحیم ہے اور غفور ہے، یعنی پروردگار رحمت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخشے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا اس کے کچھ گناہ ہوں گے نا. یغفر لکم ذنوبکم، بھائی امت کے اندر کچھ گناہ ہوں گے، ہم سب کو تبعیت کرنی ہے رسول خدا کی، ہم سب کو پیروی کرنی ہے رسول خدا کی، ہم پیروی کریں گے، اتنی پیروی کریں گے، اتنی پیروی کریں گے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ پروردگار مٹا دے گا. یعنی رسول کی تبعیت کی برکت یہ ہے کہ انسانوں کے گناہ ختم ہو جائیں گے، انسانوں کے گناہ مٹ جائیں گے. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے سامنے پیش کروں، وہ شخص کے جو گناہگار ہو، تبعیت کے ذریعے گناہ مٹ جائیں گے، حبیب خدا بن جائے گا، تو ذرا اس شخص کے بارے میں سوچئے کہ جس نے زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جس نے زندگی میں گناہ ہی نہ کیا ہو. ہاں ہے وہ شخص کہ جو اس سے پہلے کے بالغ ہوتا رسول کے ساتھ مسلسل غار حرا میں جاتا رہا تھا. اور دیکھو اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تبعیت کرو گے اتنے ہی حبیب خدا بنتے رہو گے، اللہ سے محبت کے اسی درجے پر آ جاؤ گے. لیکن وہ درجہ کون سا ہوگا، وہ درجہ ہوگا محمد مصطفیٰ کا دامن تھام کے تم حبیب خدا بن جاؤ گے. خبردار، مصطفیٰ کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا. ادھر مصطفیٰ کا دامن چھوٹا، ادھر حبیب خدا کا عنوان سلب ہو جائے گا. اچھا محمد مصطفیٰ کی تبعیت کرو، لیکن یہ تبعیت ہوگی کس طرح؟ بھائی دیکھیے سورہ شورا میں پروردگار نے اعلان کیا کہ دیکھو حبیب، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. حبیب میں تم سے، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے سوائے اس کے، اس رسالت کا اجر، اب اس سے آپ بہت دفعہ گفتگو سن چکے ہیں، میں اس کا کیا تفسیر پیش کروں اس کی، اس رسالت کا اجر، اے مسلمانوں میں تم سے اس رسالت کا اجر سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا. کیا چاہتا ہوں کہ میرے، کن سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. کیا آیت یہاں پر ختم ہو گئی، آیت کا سلسلہ آگے بڑھا، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. دیکھو اور جو نیکی کرے گا نا تو پروردگار اس کی ایک نیکی میں مزید حسن ڈالے گا. توجہ کیجئے گا اکرام گرامی، پروردگار نے اختراف کا لفظ استعمال کیا. اختراف کسے کہتے ہیں؟ اختراف کہتے ہیں عربی میں، جو لغویین نے بیان کیا ہے ڈکشنریز میں جو لکھا ہے کہ جب آپ کسی درخت کی چھال کو اتاریں تو اسے اختراف کہتے ہیں. یعنی دیکھو نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، نیکی کرنا، حاصل کرنا ایسا ہے کہ جیسے تم کسی درخت کی چھال کو اتار رہے ہو. اب یہاں کیا فلسفہ ہے اسے جانے دیجئے. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور دیکھو پروردگار عالم شکور بھی ہے، شکریہ بھی ادا کرے گا اور پروردگار عالم پہلے فرمایا رحیم بھی ہے غفور بھی ہے، تمہارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا بھی دے گا، تمہارے ساتھ رحم دلی سے برتاؤ بھی کرے گا اور تمہارے اس کام کا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں سے جو محبت کرے تو اس کی محبت اب کسی مرحلے پر رکے گی نہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس نے کوئی بھی نیکی کی ہم اس کی نیکی میں مزید حسن ڈالتے رہیں گے۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، یہ تین چار آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سب سے پہلی آیت کیا پڑھی؟ ہم درجاتن، یہ لوگ درجے ہیں خود، یہ صاحبان درجہ ہیں لیکن تم لوگوں کے لیے یہ خود درجے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ خود درجے ہیں، یہ کس چیز کے درجے ہیں؟ بہت توجہ، یہ کس چیز کے درجے ہیں؟ یہ محبت کے درجے ہیں، جس کی محبت اہل بیت سے جتنی شدت ہوگی اس کے لیے اہل بیت وہی درجہ ہے، اور یہ اہل بیت کی محبت سے کسی درجے پر پہنچے گا۔ اہل بیت کی محبت ایک درجے پر ہے، بس یہی وہ حدیث ہے جو رسول خدا نے فرمائے کہ دیکھو واللہ لا یؤمنن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ و مالہ و ولدہ۔ دیکھو کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں، رسول خدا فرما رہے ہیں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ کتنی محبت، کتنی محبت! فرماتے ہیں ختمی مرتبہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ کتنی محبت! اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ بہت توجہ کیجئے گا بھائی، رسول خدا فرما رہے ہیں حضور کہ دیکھیے حضور والا، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی کسی بھی چیز کو میرے مقابلے پر نہ لائے، صرف مجھ سے محبت کرے، صرف مجھ سے محبت کرے۔ تو یہی بات بھی شاید ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ بات شعر ایسے ہیں ڈاکٹر، ہمارے علامہ اقبال صاحب کے، کہ اتنے عمدہ شعر ہیں لیکن اسے اتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کہیں بھی پڑھا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لطیفہ سنایا جا رہا ہے۔ میں آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا، کہیں اور کسی اور جگہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھنے کی جرت کر سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں وہ محمد سے عشق کیسے کرے گا، وہ پستی سے بالائی کی طرف کیسے آئے گا؟ آپ فرما رہے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تو محمد مصطفیٰ تو چلے گئے۔ یقیناً یہاں محمد مصطفیٰ سے عشق کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں محمد مصطفیٰ سے عشق کی بات ہو رہی ہے۔ اور محمد مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی آل اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی اے مسلمانوں، جب تک تمہاری محبت میری ذات میں فنا نہیں ہوگی تم ایمان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو سمجھ میں آیا، ہم درجاتن، سب سے پہلا درجہ محمد، محبت کا خود محمد مصطفیٰ ہے۔ لیکن شان محمد مصطفیٰ یہ نہیں کہ پروردگار حبیب کے بارے میں کہے کہ ہمارے حبیب نے ہماری رضایت کی اتباع کی، حبیب کی منزل اس سے کہیں آگے کی ہے کہ حبیب کے بارے میں خدا یہ کہے کہ ہماری رضایت کی اتباع کر رہا ہے۔ جو حبیب کی اتباع کرے وہ رضایت کی اتباع کر رہا ہے۔ حبیب کی شان یہ ہے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، حبیب کو وہ پیغام دے دیا جو دینا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بخدا مجھے نہیں پتا کہ جو چیز میں منتقل کرنا چاہ رہا ہوں وہ منتقل کر پایا یا نہیں، لیکن بہرحال آپ حضرات کی جو محبت ہے سید الشہداء کے ساتھ اس کے صدقے میں بولے جا رہا ہوں۔ نہ جانے کہاں تک یہ بات پہنچے. دیکھیے میں نہیں کہہ رہا کہ حبیب نے رضایت کی اتباع نہیں کی, حبیب نے رضایت کی بالکل اتباع کی, لیکن قرآن کی شان, قرآن کا مزاج اور حبیب کا مرتبہ اس سے کہیں آگے ہے کہ حبیب کے بارے میں خدا یہ کہے کہ ہمارا حبیب اتباع کرتا ہے ہماری رضایت کی. ارے مسلمانوں, رضایت کا معیار ہے وہ. اتباع ہم کو اور آپ کو کرنی ہے تو دیکھیے ختم مرتبہ فرمانا ہے, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اور ڈاکٹر صاحب فرما گئے کہ قوت عشق سے ہر پخت کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو حضور کیا اس میں محمد سے مراد محمد لکھ دینا ہے؟ اگر اس میں محمد سے مراد محمد لکھ دینا ہے تو حضور آپ دنیا میں ہر جگہ لکھ دیجیے محمد. کیا دنیا محمد مصطفیٰ کے پیغام کو سمجھ لے گی؟ یہ اسم محمد کی اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ محمد کے ہر جگہ لکھ دیا جائے تو دہر میں اجالا ہو جائے گا. آپ دیواروں پر کل بھر دیجئے پوری جگہ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود بھیجیے حتم محمد. تو کیا اجالا ہو جائے گا؟ قوت عشق سے ہر پخت کو بالا کر دے. وہ شخص کہ جو جانتا ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کون تھے, وہ ایک میم ہے میم دال اس پر تجدید لکھی بھی دیکھے گا تو کیا وہ عشق کرنے پر مجبور ہو جائے گا؟ تو یہ اس میں محمد سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے رسول خدا سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی پوری چیزوں کو, جن جن چیزوں کا تم سے تعلق ہے, خود تمہاری اپنی ذات, تمہارے بیوی بچے, تمہاری اولاد, تمہارا مال, تمہاری دولت, جو جو چیز تم سے تعلق رکھتی ہے اس کو فنا کر دو. اپنی محبت کو میری ذات میں, میری محبت میں فنا کر دو. جب تم ایمان کے مرحلے پر پہنچ جاؤ گے, اب سمجھ میں آیا کہ رسول سے محبت ایک خود درجہ ہے جو ایمان کے درجے پر تمام مسلمانوں کو پہنچائے گا. میری بات مجھے لگتا ہے واضح ہو رہی ہے. اب دیکھیے رسول نے کہا سب مجھ سے محبت کرو, دیکھو سب کی محبت میری ذات میں فنا ہو. رسول کی رسالت ہے, رسول کی نبوت ہے, رسول کی پشت پر نبوت کی مہر ہے, رسول کی پشت پر نبوت کی مہر ہے. اب اگر رسول یہ کہے کہ جو مجھ سے محبت کرے وہی ایمان والا ہوگا, اور اگر رسول اپنی محبت کو کسی کی ذات میں فنا کرتے ہوئے دکھائی دے تو پھر بھائی یہ مہر نبوت رسول کی پشت پر تھی. اگر نواسا یہ کہے کہ نانا عجیز کا دن ہے, ہر بچے کے پاس اپنا ناکا ہے, ہمارے پاس ناکا نہیں ہے, میں کہوں گا یا رسول اللہ حضرت صالح جب پہاڑ میں سے ناکا نکلوا سکتے ہیں تو کیا آپ جنت سے ناکے کو نہیں بلوا سکتے؟ کیا رسول کہیں گے نہیں, یہ اس کی محبت میں کام کر رہا ہوں کہ جس کی محبت میں میری محبت فنا, تمام کائنات کے مسلمانوں کی محبت رسول کی محبت میں فنا, اور رسول کی محبت اس نواسے کی محبت میں فنا. احزاد گرامی دیکھیے غور فرمائیے گا, جب نواسے نے کہا تو کیا کہا؟ اچھا رسول خدا کسی ناکے کی طرح چاروں ہاتھ پیروں کے بل چلنے لگے اور حسین کو اپنی پشت پر بٹھا لیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ پشت پر مہر نبوت ہے. پشت پر مہر نبوت ہے. تو رسول کا شاید جواب یہ آئے کہ دیکھو قرآن کے اوپر اگر کوئی دوسری کتاب رکھی جائے تو بے حرمتی ہے, قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی بے حرمتی نہیں. یہ ایک جذباتی جملہ تھا, یہ ایک جذباتی جملہ قرآن پر قرآن. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے جو امام فخر الدین رازی لکھ کر چلے گئے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہی ہے, پروردگار رضا اٹھائی سمیٹا اور کہا پروردگار انہم منی وانا منہم, میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے. یعنی وہ نور جو تُو نے عالم ازل میں خلق کیا تھا نا, اسے پانچ حصوں میں بانٹا. نور پر اگر نور آ جائے تو بے حرمتی نہیں. کا بہت بڑی ایک بہت بڑی ہستی اسلامی تاریخ کی آ رہی تھی چلتی ہوئی, اور ایک دفعہ دیکھا, کہا کہ حسین حسین, اور رسول سے مخاطب ہوئے کیا, اور حسین سے مخاطب ہوئے, کہا حسین بابا کیا کہنے, نعم الجمل تمہارا اونٹ کتنا خوبصورت ہے. اللہ اکبر, بخدا اللہ اکبر. یعنی وہ حبیب کہ جسے رسول یہ خدا یہ کہے یا ایھا الرسول, جسے یہ کہ انک لعلی خلق عظیم, اس رسول کے بارے میں صحابی آ کر کہے حسین تمہارا اونٹ, رسول یہ نہ کہے کہ کیا بے حرمتی کر رہے ہو میری. یعنی اگر حسین سے کسی ناطے کو بتانا ہو تو رسول اس پر راضی ہے کہ رسول حسین کے لیے اونٹ بن جائے. اور ایک دفعہ حسین سے مخاطب ہو کر اس صحابی نے کہا کہ نعمر مرکب حسین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. ایک دفعہ رسول نے بات کاٹی, کہا یہ مت کہو کتنی اچھی سواری ہے, کہو نعمر راکب سوار کتنا اچھا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ دیکھیے عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, میری اتباع کرو جتنی اتباع ہوگی اتنی محبت کرے گا خدا. بھائی رسول کی اتباع کرو, جس کی اتباع کم محبت کم وہ اتنے ہی نچلے درجے پر ہوگا خدا سے محبت کے, جس کی اتباع رسول سے جتنی زیادہ وہ اتنے ہی بلند درجے پر ہوگا. تو اور رسول نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی محبت کو میری محبت میں فنا نہ کر لے. تو اب رسول کی جانب مسلمانوں دیکھتے رہو, رسول اپنے جس بچے سے سب سے زیادہ محبت کرے تم سب سے زیادہ اس بچے سے محبت کرو, رسول اپنی جس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرے تم اس سے محبت کرو, رسول اپنے جس داماد سے سب سے زیادہ محبت کرے تم اس سے محبت کرو, رسول جس سے سب سے زیادہ محبت کرے تم نے اگر اس سے اتنی محبت کر لی تو تم ایمان والے ہو, ورنہ تم سب کا ایمان خطرے میں. سمجھ میں آیا, ہم درجاتن, یہ خود درجے ہیں, یہ درجوں پر فائز ہیں, ہم نے انہیں درجے عطا کیے ہیں, لیکن جب تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہوگا نا تو یہ تمہارے لیے درجہ ہے. اس کی دوسری دلیل کیا ہے, وضع الموازین, قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم بہت سارے ترازو نصب کریں گے. پروردگار کیا تیری قدرت میں کمی ہے, تو ترازو اتنے سارے کس کے لیے نصب کرے گا؟ کہا کہ دیکھو جس طرح سے رولر, جس طرح سے اسکیل اور بچوں کی زبان میں فٹا, اس کے ذریعے لکیر کے سیدھے ہونے کو ناپا جاتا ہے نا, تو ہمارے پاس قیامت میں اسی طرح سے بہت سارے اسکیلز ہیں, پیمانے ہیں, ترازو ہیں. جو بیچارہ کم پڑھا لکھا تھا, یغفروا للجاہل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد, جاہل کے جب 70 گنا بخش دیے جائیں گے تب عالم کا ایک گنا بخشا جائے گا. تو بھائی اگر یہ حدیث ہے تو میں ابھی کہہ رہا ہوں پروردگار تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں, یہ لوگ لاکھ کہتے رہے. میں ایک حقیر سا ذاکر ہوں سید الشہداء کا کہ جو فضائل اور مصائب پڑھنا, اس کے علاوہ میری کوئی حقیقت اور حیثیت ہے ہی نہیں. یغفر للعالم سبعون ذنب قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. تو کیا وہ شخص کہ جو بیچارہ دن بھر گڑھا کھود رہا ہے اور تھک ہار کے زہر کے وقت نماز پڑھ رہا ہے اور مغرب عشاء کی نماز تھکاوٹ کے ساتھ پڑھ رہا ہے, کبھی جوائیں آ رہی ہے کبھی ہچکی آ رہی ہے, کیا اس کی نماز کو خدا اسی طرح سے تولے گا کہ جس طرح سے وہ شخص جو دن بھر ایئر کنڈیشن میں بیٹھا رہا؟ بڑی توجہ کیجیے گا اس سامنے کے لیے, نہیں. والموضوع الموازین, ہم قیامت کے دن مختلف ترازو لگائیں گے, ایک ترازو میں سب کو تھوڑی تولیں گے, ایک ترازو میں نہیں تولیں گے سب کو. تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ اب رسول خدا کی محبت معیار بن رہی ہے. کس چیز کا؟ خدا سے محبت کا. اور رسول خدا کی محبت کا یہ قطب نما، یہ رسول خدا کی محبت کا جو ایرو ہے، جو تیر ہے، کس کی جانب اشارہ کر رہا ہے؟ حسین ابن علی کی جانب. یعنی حسین ابن علی درجہ ہے. کس کے لیے درجہ ہے؟ کس کے لیے پیمانہ ہے؟ میرے اور آپ کے لیے پیمانہ ہے. جتنی تمہاری حسین سے محبت ہوگی، تم ایمان کے اتنے ہی بلند مرتبے پر ہوگے. جتنی حسین سے محبت کم ہوگی، ایمان کے اتنے ہی نچلے درجے پر ہوگے. خدا کہہ چکا ہم درجاتن، یہ صاحب درجہ نہیں ہے، یہ خود درجہ اور پیمانہ ہے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اجزاء گرامی احادیث ایسی عجیب و غریب ہے کہ ختمی مرتبت فرماتے ہیں. دیکھیے واقعی جو میں نے کہا تو یہ اسلامی دنیا کی توہین نہیں تھی. کوئی صاحب یہ کہیں گے صاحب آپ نے کہہ دیا کہ یہ جملہ جو ہے وہ ہارورڈ اور کیمبرج کے لیے ہے، تو پھر آپ کیا یہاں بیچ رہے ہیں مولانا؟ میں حضور کچھ بھی نہیں بیچ رہا، میری اوقات کیا ہے، میں کیا بیچوں گا؟ تو اجزاء گرامی دیکھیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جگہ کہ جہاں وہ جو چھٹے امام کے بارے میں ابن ابی الاوجا نے کہا تھا نا، لا یعتری ہے خرق ولا قیش ولا نسق یتعرف حجتنا ویستمعنا ویصغی الینا. دیکھو چھٹے امام کے بارے میں دشمن کہہ رہا ہے، وہ جو کافر تھا، کہ چھٹے امام کی خصوصیت یہ ہے کہ غور سے ہماری بات سنتا ہے جعفر ابن محمد، ویصغی الینا ہمتن گوش ہو کر سنتا ہے، ویتعرف حجتنا ہماری دلیل کو خوب اچھی طرح چیک کرتا ہے، چھانتا ہے، پھٹکتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے. اور فظننا فلما استفرغنا ما عندنا، جب ہم اپنا پورا کا پورا علم انڈیل دیتے ہیں جعفر ابن محمد کے سامنے، وظننا اننا قطعنا ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جعفر ابن محمد کے علم کی کمر توڑ دی، دعوا حجتنا بکلام یسیر و خطاب قصیر، چھٹا امام تمہارا جعفر ابن محمد مختصر بات کے ذریعے ہماری دلیل کی کمر توڑ دیتا ہے. تو وہ مومن جو کسی کے ساتھ گفتگو کرے، اگر چیخو پکار کے کرے، اگر بحث اس انداز سے کرے کہ سامنے والے کی حجت کو نہ سنے، دلیل کو نہ سنے، تو کیا اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چھٹے امام کے مطلب سے اس کا تعلق ہے؟ پھر فارسی کا شعر، گناہ کرتے در بلخ آہن گری بے شوشتر زدن گردنے میں گری، کہ کسی لوہار نے بلخ میں گناہ کیا تھا، شوشتر میں جو ایران عراق کی سرحد کے پاس ایک دیہات ہے، بہت پرانا شعر ہے، ایک کہاوت ہے کہ شوشتر میں کسی تانبے پر کندہ کاری کرنے والے کی گردن اڑا دی گئی. بھائی بلخ وسطی ایشیا میں ہے، وہ عراق کی سرحد پر ہے، دونوں کا کیا تعلق؟ تو ہمارے ذرا ہنگامہ ہوا، ذرا بےچارے کسی کی موت واقع ہوئی، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا، نوجوان کو جوش آیا، گھر سے باہر نکلا، چوراہے پہ پہنچا، جو بےچارہ موٹر سائیکل والا جا رہا ہے، دو تماشے لگائے، موٹر سائیکل جلائی، بہت بڑا کام کر لیا آپ نے حضور، حرام کام کیا ہے، گناہ کیا ہے. کیا قصور اس کا؟ مارنے والا گناہگار، مرنے والا مظلوم. لیکن یہ جو بیچارہ جس کی دکان آپ کے گھر کے پاس ہے، جس کی دکان کے شیشے کا دروازہ آپ نے توڑ دیا، جس کی دکان کو آگ لگا دیا، اس کا جواب قیامت میں کیسے دیں گے؟ تو دیکھیے ختم مرتبہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان العبد لیبلغ اعظم المراتب، بندہ خدا کا بندہ بالا ترین مرتبوں پر پہنچ جاتا ہے، خدا کا بندہ بالا ترین مرتبوں پر، وشرف الاخرہ اور آخرت میں اسے بہت بڑا احترام ملتا ہے. کس بندے کو؟ اس بندے کو. کیسے؟ بحسن خلقہ ہی، جس کا اخلاق اچھا ہو. وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، حالانکہ یہ بندہ عبادت میں کمزور ہے. بڑی عجیب حدیث ہے اجزاء گرامی، یہ عبادت میں کمزور ہے، نماز میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں، روزے میں خامیاں ہیں، عبادت جو کر رہا ہے اس میں خامیاں ہیں، لیکن چونکہ اخلاق کی ضمانت رسول خدا لے رہے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ مَنَازِلَ الْآخِرَةِ وَشَرَفَ الْآخِرَةِ أَعْظَمَ الْمَرَاتِبَ، بالا ترین مرتبوں پر آخرت کے پہنچ جاتا ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے. وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، حالانکہ یہ بندہ جو ہوتا ہے اس کی عبادت میں کمزوری ہے. یعنی جہاں انسان کا ادب، احترام، مینرز، ایٹیکیٹس، اخلاق اچھا ہو، وہ ایسے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں عبادت لے نہ جا سکے. کہ جناب ختمی مرتبہ کہہ رہے ہیں، اور فرمایا کہ دیکھو المؤمنو، مومن کون ہے؟ من صاب مکسبو، کہ جس کی کمائی پاک ہو، وہ صحت خُلْقُهُ کہ جس کا اخلاق صحیح ہو، وَحَسُنَتْ سَرِیرَتُهُ جس کا باطن اچھا ہو، اَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ كَلَامِهِ وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ. عجیب مرتبہ ہے، یقین کیجئے. پھر میں کہوں گا کہ یہ کس معاشرے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا آپ کا ہی معاشرہ ہے، اپنا ہی رونا رو رہے ہیں. اس کو جا کر دیجئے آپ بڑے بڑے اداروں میں کہ صاحب جہاں پر نفسیات کے ماہرین بیٹھ کر تحقیق کریں. مولا فرما رہے ہیں ام سکل فضلہ من کلام ہی، فضول بات کو روک کر رکھتا ہے. وہ ان فقل فضلہ من مال ہی، اور اپنے زیادہ مال کو خدا کی راہ میں بخش دیتا ہے. ایک مرتبہ یہ ہے، اور یہ فرمانا ہے کہ دیکھو ان ھذا الماء تنظف به، یہ پانی خدا نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، اسے اپنے آپ کو پاک صاف رکھو. وان اللہ لیبغض العبد القادور، پروردگار اپنے اس بندے سے نفرت کرتا ہے کہ جو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھے. تعاہد انفسکم، اپنے آپ کو دیکھتے رہا کرو. وان اللہ لیبغض، پروردگار اس سے ناراض ہوتا ہے. یتعذب به من جلس الیہ، اس انسان سے کہ جس کے پاس قریب بیٹھنے والا اس کے بدن کی بو سے تکلیف میں آ جائے. ختم مرتبہ فرمانا ہے لا یدخل مسجدنا ھذا من اکل الصوم والبصل، ہماری مسجد میں وہ نہ آئے کہ جو پیاز اور لہسن کھا کر آیا ہے. عزیزان گرامی، کتنی نچلی سطح پر آ کر بتایا اور کتنی اوپر کی سطح پر جا کر بتایا کہ دیکھو من تاب مکسبو. جب علی بن ابی طالب نے کہا کہ یا جابر قیام الدنیا باربعات، دیکھو جابر یاد رکھنا دنیا کی بنیاد چار چیزوں پر استوار ہے. بخدا پھر میں کہوں گا کہ یہ سمندر پار بھیجے جملے کو تحقیق کے لیے، جہاں کون شہید ہے اور کون شہید نہیں ہے اس کی بحث میں الجھ چکے ہیں. حضور قرآن نے تو بتا دیا نا شہید کون ہے. امت مسلمہ کے درمیان اختلاف ہونا قرآن کے باوجود کہ شہید کون ہے اور شہید نہیں ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ شریک القرآن کی ضرورت ہے. اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن تو آپ کے گھر میں ہے نا، پڑھ کے فیصلہ کر لیجئے حضور. ہر مسلمان جیسے بھی مرے ہم اس کی مغفرت کی دعا کریں گے. جو بھی مسلمان ہے، جو بھی لوگ ہیں، بارش بزرگ ہیں، سب یہاں گفتگو ہو رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ صاحب وہ کہیں شہید ہے وہ کہیں شہید نہیں، سب میرے لیے محترم. مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. جو جس کو شہید کہتا ہے وہ کہے، جو شہید جس کو نہیں مانتا وہ نہ مانے. پروردگار کو قیامت میں جواب دے گا. ہم کسی کی قبر میں نہیں اتر رہے، دیکھیے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہماری اپنی نماز روزہ درست نہیں، ہم کسی پر کیوں اعتراض کریں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلاف شہید کے موضوع پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور قرآن میں تو آیت موجود ہے نا، ہزاروں سینکڑوں قسم کے ترجمے تفسیر ہیں، تو طے کیوں نہیں کر لیتے. طے نہ کر پانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا ہونا ضروری ہے. توجہ کیجئے، جہاں یہ کہا کہ ہماری مسجد میں وہ نہ آئے جو لہسن اور پیاز کھا کر آتا ہو، بہت نچلے درجے کا جملہ ہے نا. یہ کیا بات ہے لہسن پیاز کھا کے، بھائی لوگوں کا خیال تھا لوگ لہسن اور پیاز کی بو سے تکلیف میں آ جاتے ہیں. اچھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر انسان کی عقل درک کر سکتی ہے، ہر انسان جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں کری. اچھا دیکھیے اتنے نچلے درجے پر آ کر انسانیت کی رہنمائی فرمائی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو جابر قیام الدنیا علی اربعۃ، دنیا کے ستون چار چیزوں پر ہے. خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلا دیجیے. 1400 سال پہلے مکے میں پیدا ہو، میں کہوں گا مولا مغربی فلسفیوں کے مسائل دیکھیے، برٹن ڈسل کس کن باتوں پر گفتگو کی ہے، ہیگل نے کن کن باتوں پر گفتگو کی ہے، کانٹ نے کن کن باتوں پر گفتگو کی ہے، برسا نے کن کن باتوں پر گفتگو کی ہے، پریشان ہے، مسائل کا شکار ہے، فرائیڈ نے کن کن باتوں پر گفتگو کی ہے، کوئی اقتصاد کو مسئلے کا حل بتا رہا ہے، کوئی جن سے مخالف سے ارتباط کو مسئلے کا حل بتا رہا ہے، کس انداز سے کیا مسئلے کا حل بتا رہا ہے، لیکن مولا کہہ رہے قوام الدنیا باربعۃ، جابر دیکھو دنیا کی بنیاد چار چیزوں پر ہے. کتنی جرت کے ساتھ علی بن ابی طالب، یہ وہ بچہ ہے کہ جو مکے جیسے بے آب و گیا چٹیل میدان میں پیدا ہوا، کسی مکتب میں نہیں گیا سوائے ایک مکتب کے جو غار حرا میں تھا، ایک شاگرد ایک استاد. کہا کہ مولا کیسے؟ کہا دیکھو عالم المستعمل العلم، دنیا کا پہلا ستون وہ عالم ہے جو اپنے علم کو استعمال کرے. وہ جاہل لا یستنکف ان یتعلم، اور وہ جاہل جو علم حاصل کرنے سے نہ بھاگے. وہ دیکھو فقیر لا یبیع آخرتہ بدنیاہ, اور وہ مفلس شخص, وہ شخص جو پاورٹی کا مارا ہوا ہے, جو غربت کا مارا ہوا شخص ہے, فقیر لا یبیع آخرتہ بدنیا ہو, جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچ دے, وہ غنی لا یبخل بمال ہی, اور وہ پیسے والا شخص جو نیک کام کرنے کے سلسلے میں کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرے. دنیا کی پرابلم دو چیزوں پر ہے, ایک علم اور ایک اقتصاد. اور علم کی دو صورتیں ہیں, یہاں علم ہوگا یا نہیں ہوگا. اقتصاد کی دو صورتیں ہیں, یا اقتصاد اچھا ہوگا, آپ کے شہر کے ملک کے تمام لوگ پاورٹی لیول سے اوپر یا ساتھ ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے یا اس کے نیچے ہوں گے, یا آپ کے یہاں غربت ہوگی یا غربت نہیں ہوگی, یا آپ کے یہاں علم ہوگا یا علم نہیں ہوگا. مولا نے وہ صورت بھی بتائی کہ جب علم نہ ہو تو کیا کرو, اور یہ بھی بتایا کہ علم ہو تو کیا کرو. مولا نے یہ بھی بتایا کہ جب تمہارے پاس غربت ہے تو کیا کرو, یہ بھی بتایا کہ جب پیسہ ہے تو کیا کرو. بھائی ہے کوئی جو چار جملوں میں دنیا کے مسائل کا حل بتا کے چلا جائے؟ ایک دفعہ بیٹھے کوفے کے ممبر پر اور عجیب جملہ کہا, سلونی سلونی, عجیب جملے ہیں روایت کے, وہ شب کا بینا اسادے ہی وہ بابا اعلیٰ اسفل بت نے. مولا نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں گڑایا اور اپنے شکم اور بطن مبارک پر رکھا اور کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, یعنی انداز بھی ایسا اختیار کیا کہ دیکھو گھبرا کر یہ دعویٰ نہیں کر رہا. شب کا اسادہ, دونوں ہاتھوں کو پنجرہ بنایا, مشبک کیا, اسفل بت نہیں اپنے جہاں پر شکم کے ہاتھ رکھا اور سینہ تان کر کہا سلونی سلونی, یعنی دیکھو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا, اس دعوے میں میرا کوئی مد مقابل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ علی اس عزت کا وارث ہے. وہ بے عزت التی لا یقوم لہا شیء, علی کے پاس خدا کی وہ عزت ہے کہ جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. اور اس کے بعد لوگوں نے سوالات کرنے شروع کیے. وہ کیا سوالات تھے؟ میں چاہ رہا تھا کل پڑھوں لیکن چھوڑ دیجئے اس بات کو, وقت کا ختم ہو چکا ہے. سوالات کیے اور پھر ایک شخص نے, نورانی سا کوئی ضعیف انسان تھا, اس نے کھڑے ہو کر سوالات کیے. جب سوالات کیے تو عجیب سوالات تھے, بڑا کچھ پڑھا لکھا انسان سوال کر رہا ہے. جب سوال کیے علی نے جواب دیے, لاٹھی ٹیکتا ہوا وہ شخص مسجد سے باہر چلا گیا. لوگ دوڑے اس کے پیچھے, یہ تھا کون جس نے اتنے اچھے سوال کیے؟ لوگ گئے, کہا مولا, اس کے پیچھے گئے, وہ نہ دکھائی دیا. مولا نے تبسم, مولا نے ایک دفعہ تبسم فرمایا, کہا مت جاؤ اس کے پیچھے, حاضر اخی الخضر, وہ میرا بھائی خضر. تو دیکھیے سازے بلا پہ کون غزل خان ہے یا علی, ہر ذرہ اب میں کیا کروں, میں مجبوری ہے, جوش میری مجبوری ہے. سازے بلا پہ کون غزل خان ہے یا علی, ہر ذرہ کائنات کا رفتہ ہے یا علی, تیری ہر ایک سانس تیری ہر نگاہ میں گنجے حدیث و دولت فرآں ہے یا علی. جو آج جو آندھیوں کی زد پہ جلی تھی لب فرات, بڑا امبیگوس امبیگیٹی ہے اس مصرے میں, جو آندھیوں کی زد پہ جلی تھی, بھائی ذرا سا جھونکا آئے شمع نہیں جل سکتی, یہ کون سی شمع تھی جو فرات کے کنارے آندھیوں کے ساتھ جلی تھی. جو آندھیوں کی زد پہ جلی تھی لب فرات, اس وقت بھی وہ شمع فروزہ ہے یا علی, اب بھی تیرے حسین کے گلرنگ خون سے, اب بھی تیرے حسین کے گلرنگ خون سے یہ خارزار دہر گلستان ہے یا علی. جس پیاس نے بجھائی تھی ماں کی تشنگی, بہت توجہ کیجئے گا, پیاس کیسے بجھا سکتی ہے تشنگی, پیاس تو خود پیاسی ہوتی ہے, اور پیاس بھی ایسی جو ایماں کی پیاس کو بجھا رہی ہے. جس پیاس نے بجھائی تھی ایماں کی تشنگی, اس وقت بھی وہ چشمہ حیوان ہے یا علی. چشمہ حیوان کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ وہ چشمہ کہ جہاں سے آب حیات ملے, یعنی حسین پیاسے چلے گئے لیکن یہ پیاس ایسی ہے کہ جو آب حیات دے رہی ہے. تیرا وجود اشارہ سوئے وجہ ذوالجلال, بہت توجہ کیجیے گا علی, تیرا وجود خدا کی طرف دکھاتا ہے. تیرا وجود اشارہ سوئے وجہ ذوالجلال, تو مشعلِ حریم رگے جاں ہے یا علی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, ہم تمہاری رگے گردن سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہے, پس جس طرح خدا تمہاری رگے گردن سے تجھ سے زیادہ نزدیک ہے نا, اسی طرح سے علی کا وجود تیرے وجود کے ساتھ ساتھ ہے. تیرا وجود اشارہ سوئے وجہ ذوالجلال, تو مشعلِ حریم رگے جاں ہے یا علی, تیرا ہی یہ کرم ہے کہ یہ جوش بہم سوز، اے علی یہ تیرا کرم ہے کہ وہ جوش کہ جو ہر قسم کے بہم کو جلا کر رکھ دیتا ہے، جو باطل خیالات کو جلا کر رکھ رہا ہے، اے علی تیرا ہی یہ کرم ہے کہ یہ جوش بہم سوز اس کفر پر بھی، جوش کہتے ہیں میں کافر ہوں، اب جاہل آدمی جوش کو کافر کہتے ہیں، مجھے اس جاہل سے کیا لینا، کوئی جاہل آدمی قرآن کو نہیں مانے گا، کوئی احمق نادان عقل کا اندھا کانوں کا بہرا جوش کو کافر کہے تو وہ پہلے اپنا ایمان خود اس کی تصحیح کرے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جوش اپنے آپ کو خود کہہ رہے تیرا ہی یہ کرم ہے، اے علی تیرا ہی یہ کرم ہے کہ یہ جوش بہم سوز اس کفر پر بھی مشعل ایمان ہے، جان تو ایزان گرامی یہ مرتبہ علم ہے علی ابن ابی طالب کا، اب جب یہ مرتبہ ہے ان کا مرتبہ محفوظ خدا کی بارگاہ میں، لیکن ان سے محبت خود ایک مرتبہ ہے، مرتبے کیسے ملیں گے جب ان سے متصل ہوں گے، جو شخص بن جاتا ہے کمشنر وہ کمشنر کا عہدہ پاتا ہے، کمشنر کا عہدہ اپنی جگہ پر درجہ لیول اسٹیج موجود ہے، کبھی میں کمشنر کبھی آپ کمشنر کبھی وہ کمشنر کبھی میں وزیر اعظم کبھی آپ وزیر اعظم کبھی فلاں وزیر اعظم، اشخاص ہٹتے رہتے ہیں، عہدہ موجود ہے آئین میں، تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ اشخاص بدلتے رہیں گے، اشخاص اس عہدے کے ذریعے پہچانے جائیں گے، تم نے جتنی محبت کی یہ درجہ ہے، تم صاحب درجہ بنو گے، ناگاہ قبل جنگ کی آنے لگی صدا، رخصت حرم سے ہو کے چلے شاہ کربلا، تسلیم ساری فوج نے کی باندھ کر پرا، نکلے علم یہ ہوئے عباس با وفا، گل تھا کہ ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں، یہ حیدری نشاہ حسینی سپاہ میں، آپ سمجھ گئے نا کس کے مسائل، بس چند جملوں کی زحمت، تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم، حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم، خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم، اب میاں انیس پریشان ہیں گھبرا چکے ہیں، قلم ساتھ چھوڑ چکا ہے، ابو الفضل عباس کی شخصیت کو دیکھ کر، کون ابو الفضل، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم بڑا خوبصورت قبیلہ تھا، اس خوبصورت ان خوبصورتوں کے درمیان جب کہا جائے عباس چرند ہے بنی ہاشم میں، تو عباس کے ظاہری حسن کو دیکھ کر مبہوت ہے، عباس کے باطنی حسن کو دیکھ کر مبہوت ہے، اب میر لکھے تو کیا لکھے، اب بالکل ختم ہو چکے میر انیس کے حواس، عقل ساتھ دینا چھوڑ چکی ہے، کہہ رہے ایسا علم و دوش میں ایسے جوان کے، عباس کے نثار تصدق نشان کے، فاستأذن العباس اخاه الحسین، بس ایک دفعہ عباس آئے اور عباس نے اجازت دی، ایک دفعہ اذنبہ یمینا و شمالا، دائیں دیکھا حسین نے بائیں دیکھا، اور مقصد کے مطابق تھا انت صاحب الوائی، اے بھائی تم میرے پرچمدار ہو علمدار ہو، کچھ اجر نہیں کہ عباس نے کہا مولا آئین العسکر، وہ عسکر کہاں گیا، وہ معسکر کہاں گیا، وہ فوج کہاں گئی، مولا عباس کا عباس کی حالت یہ ہے کہ جن بچوں کو عباس نے گھوڑے پر سوار کیا تھا وہ اپنے خون میں غلطا ہے، قاسم کو عباس نے تلوار تھامنی سکھائی تھی، علی اکبر مجھ سے چھوٹے تھے اور محمد مجھ سے چھوٹے تھے، میری بہنوں اور بھائیوں کے بچے یہاں خون میں اپنے لوٹ چکے ہیں، مولا عباس ابھی تک زندہ ہے، اب عباس میں صبر کی طاقت نہیں، عزیزان گرامی دو روایتیں ملتی ہیں، یہ جو دوسری روایت ہے نا نہیں پڑھی جاتی، لیکن جب بھی میں اس روایت کو پڑھتا ہوں دل عجیب سا ہو جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق مولا نے عباس کو اجازت دی لڑنے کی، اور ایک روایت کے مطابق ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا اور ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا، لشکر بیچ میں حائل ہو گیا اور ان دونوں بھائیوں کو جدا کر دیا، عباس اچھا فطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، عباس اگر جا رہے ہو نا تو جاؤ ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے کر آ جاؤ، میں کہوں گا مولا عباس آپ نے عباس کے پیر ہاتھوں میں بے ہتکڑیاں ڈال دی، اب عباس نے ایک ہاتھ سے علم اٹھایا، مشکیزہ حمائل کیا، تلوار اٹھائی، گھوڑے پر تشریف لائے، ایڑ لگائی، عزیزان گرامی عباس جنگ نہیں کر رہے، لیکن جو عباس کے سامنے آیا عباس نے جہنم باطل کیا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے، 5000 کا دستہ تعینات تھا، ایک
چاند میں ام البنین کے چاند میں عجیب جذب کی کہ 5000 کا دستہ دور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، کسی میں ہمت نہ تھی کہ ام البنین کے چاند کو آ کر پانی بھرنے سے روک سکے۔ ایک دفعہ عباس نے پانی کی طرف دیکھا اور کہا، یا نفس عباد الحسین ہونی، اے نفس کیا حسین کے بعد زندہ رہنا ہے؟ عادل حسین وارد المنونی و تشربین البارد المعینی، یہ حسین تو مشکلات میں گھرا ہوا ہو اور تو پانی پیے گا؟ مورخین نے لکھا عباس پانی پینا چاہتے تھے، میں کہوں گا نہیں، عباس کب بھولے تھے پیاس کو جو پانی پینا چاہتے تھے؟ ام البنین کے دودھ کی یہ تاثیر نہیں ہو سکتی، عباس بتلانا چاہتے تھے لشکر اسکیہ کو کہ دیکھو ہم پانی کی وجہ سے نہیں ہے، ہم حسین کے بچوں کی محبت میں یہاں ہے، ہم نے پانی اٹھایا اور دوبارہ پھینک دیا۔ ہے عباس گلے میں کانٹے پڑ چکے ہیں، سینہ جل رہا ہے، جنگ کی ہے، پسینہ نکلا ہے، زخموں سے خون بہا ہے، سلام ہو ہمارا بی بی ام البنین کی معرفت پر، سلام ہو ہمارا شیر ام البنین پر، بی بی کیا بچہ تربیت کیا ہے؟ ارے ہمارا سلام ہو عباس کے قدموں کی خاک پر۔ بس ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک دفعہ دوبارہ آئے، اب عباس نے عجیب کام کیا، اب جنگ نہیں کر رہے۔ کیا عباس گھبرا گئے؟ نہیں، چاہتا ہوں پانی پہنچ جائے، بس نخلستان سے بچاؤ کرتے ہوئے حسین کے خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب مقتل کے الفاظ ہے، فقط علیہ الطریق، ایک دفعہ عباس کا رستہ روک دیا گیا، آواز آئی، واللہ ان قطعتم یمینی انی وحامی ابدا عن دینی وعن امام صادق یقینی نجل النبی الطاہر الامینی۔ دیکھو عباس کا دایا بازو قلم ہوا، ارے بایا بازو قلم ہوا، حکم دیا گیا تیر چلاؤ، میرا دل یہ کہتا ہے جب عباس نے تیروں کو آتے ہوئے دیکھا نا، اپنے آپ کو مشیزے پر گرا دیا، جتنے تیر لگے وہ عباس کے جسم میں پیوست ہوئے۔ بس ایک تیر مشکیزے پر لگا، مشکیزہ چھدا، پانی بہا، عباس کی امیدوں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ خدا لعنت کرے اپنے طفیل پر کہ اس نے آپ کے سر پر گرد کا وار کیا۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، السلام علیکم یا عبداللہ، اے بھائی، بھائی کی خبر لو۔ شیخ کاظم کربلا میں مسائل پڑھتے تھے، ایک دفعہ ان کے دوست آئے، کہنے لگے کہ اے شیخ کاظم، کل رات کو عباس میرے خواب میں آئے تھے اور کہا شیخ کاظم سے کہو کہ ہمارے مسائل کیوں نہیں پڑتا؟ کہا مولا نو محرم کو شیخ کاظم آپ کے مسائل پڑتا ہے؟ کہا کہ نہیں، عباس کا یہ حکم ہے، عباس نے خواب میں آ کر کہا ہے کہ ہمیشہ ہی مسائل پڑا کرو، کہ ان الفارس یتلقا بیدیہ اذا سقط من فرسہ وکیف اذا کان فی صدرہ مقصوم۔ اے شیخ کاظم، عباس نے کہا ہے کہ جب گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے، پھر منہ کے بل گرتا ہے۔ بتاؤ اس سوار کیا کرے جس کے ہاتھ کٹے ہو، سینے میں تیر ہو، وہ منہ کے بل زمین پر گرتا۔ بس ایک دفعہ حسین عباس کی لاش پر آئے، الان ان کا سرا زہری، جب حسن نے مشتبہ کو دفن کیا تھا نا مدینے میں، یہ نہیں کہا بھائی حسن تیرے بعد قبر ٹوٹ گئی، کیوں نہ کہا عباس جیسا بھائی تھا، جب عباس مر گیا حسین نے کہا وہ قبر جو حسن کی شہادت کے وقت میں ٹوٹی، عباس حسین کی قبر ٹوٹ گئی۔ ارے خیمے کی طرف آئے، علم لے کر آئے، بچے دروازے خیمہ پر منتظر تھے، بچے سمجھے چچا آ گئے، بچے دور سے ہوئے آئے، ننی سکینہ نے کہا بابا این امی العباس، علم آ گیا، علم بالا کہاں ہے؟ حسین گئے، امو نے خیمہ کو گرایا، یعنی سکینہ، عباس ترائی پہ سو گیا، اب شام غریبہ آئے گی، ارے سمجھ سمجھے مارے گا، چچا یاد آ